سامعین محترم، السلام علیکم۔ 10 اکتوبر سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل آیات 65-70 تک کا مطالعہ کرایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انہ کان بکم رحیما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔
صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم علمني رشدي وعزني من شرور نفسي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم رب زدني علما۔ آمين يا رب العالمين۔ سورہ بنی اسرائیل کا چھٹا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس کے ابتدائی نصف حصے میں ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا۔ پچھلی بار ساری گفتگو اسی حوالے سے ہوئی تھی، بہت سے پہلو سامنے آئے، کچھ رہ بھی گئے، لیکن حاصل یہ ہے کہ یہ معاملہ آدم و ابلیس کا قصہ جو ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، اکیڈیمک انٹرسٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت عظیم حقیقت ہے۔ اور اس کے حوالے سے شیطان کو، ابلیس کو، جو آدم سے، آدم کی اولاد سے جو حسد ہے اور بغض ہے، قرآن مجید اس سے انسانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ 7 مرتبہ قرآن مجید میں اس قصے کا بیان ہونا یہ اصل میں دلیل ہے اس امر کی کہ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ایک متھ ہے، بس سٹوری ہے، بس سن لی اور بس، جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے ایک بات نوٹ کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ انسان کے ایک ایک پل کا مسئلہ ہے، شیطان ہر وقت اس کو صراط مستقیم سے ڈیریل کرنے کے لیے، پٹڑی سے اتارنے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور یہاں پر بڑا عجیب انداز تھا سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر کہ پروردگار، جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یہ جو تو نے تکریم بخشی ہے، الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں، ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ انسان، یہ ابن آدم، یہ مشتے خاط جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی اور اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، یہ تو میری، اسے کہنا چاہیے کہ میرے مقابل کی کوئی چوٹ ہے ہی نہیں، میں تو یوں اس کا صفایا کروں گا اور ایسے اس کو ڈیریل کروں گا اور ناشکراپن یہ دکھائے گا کہ جنت میں جانے والے بس قلیل معدود چند ہوں گے، باقی سب میرے ساتھی ہیں، مجھے موقع تو دے قیامت تک کے لیے. اس میں بڑا طنز بھی تھا، ایک چیلنج بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے واقعتاً آدم کو فضیلت دی، اس میں کیا شک ہے؟ آخر فرشتوں کو جھکوایا گیا تو کیوں؟ اظہار مقصود تھا کہ یہ جو تخلیق اب میں نے کی ہے یہ تم سے بھی افضل ہے، تمہیں وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی. فرشتوں کا معاملہ تو خاص طور پر بھی یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی کرتے ہی نہیں. حکم ہوا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے مل کر، سب کے سب نے سجدہ کیا، نو ایکسپشن، الا ابلیس. ابلیس بھی اس حکم میں داخل تھا اگرچہ وہ فرشتہ نہیں. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے پھر اللہ کے حکم کی سرتابی کی، نافرمانی کی، وہ نکل بھاگا اللہ کا، فسق. تو باہر کیا، فرشتوں نے تو چاہے ان کے دل میں کوئی دغدغہ بھی تھا اور اس کا اظہار بھی کیا جو سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ تو فساد مچائے گی اس دنیا میں، خون خرابہ کرے گی، لیکن اس سارے اپنے اس اشکال کے باوجود، ذہنی تحفظات کے باوجود، جب حکومت تو سجدہ کیا انہوں نے. ابلیس کو جو تحفظ تھا وہ یہ تھا، ریزرویشن تھی کہ یہ تو مجھ سے کم تر ہے اپنی مادہ تخلیق کے اعتبار سے، یہ مٹی ہے، مٹی جو ہے وہ کثافت کی انتہا ہے، کلائمیکس. چونکہ تخلیق کا سفر جو شروع ہوا ہے، ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے نور سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے نار سے، آگ سے، اس کی وضاحت قرآن مجید میں موجود ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، یہ نار جو ہے آگ کی لپک سے پیدا کیا گیا ہے ان شیاطین جن کو، یعنی جنات کو، ان میں نیک بھی ہیں اگرچہ شریر اور شیطان زیادہ ہے. تو اس نے یہی بات کہی، یا نا خیر منہ، کہ پروردگار میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ افضل ہے، اس میں لطافت ہے، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے جو کثیف ترین شے ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں سجدہ کروں؟ تکبر آڑے آیا. یہاں سے وہ شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے دشمنی کہہ لیجئے ابن آدم کے ساتھ، اولاد آدم کے ساتھ، حسد، بغض، جس کی بنیاد میں تکبر تھا، اپنے بڑے پن کا احساس کہ میں کیسے اپنے سے گھٹیا کے سامنے سر جھکا دوں. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک پہلو تھا جو کچھ نظر آ رہا تھا اسے، کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، ایک خاص چیز جو اللہ نے آدم میں پھونکی تھی اسے وہ نہیں دیکھ رہا تھا، جس کا ذکر ہے سورہ صاد میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا سوار چکوں، اس کی جو ہے فنیشنگ ٹچز جو ہیں ہر اعتبار سے مکمل ہو جائیں، اور پھر اپنی روح میں سے پھونکوں تو پھر گر پڑنا سجدے میں اس کے سامنے. اب اس روح کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آگے آئے گا. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، اس کا تعلق امر رب سے ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، وہ جب مقام آئے گا تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن بہر کیف یہ شیطان جو ہے وہ اس حسد میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے اس کا وہ مقام چھن گیا اور وہ راجہ درگاہ ہوا، مردود قرار پایا، شیطان الرجیم. ہم ہر دفعہ جو ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں تلقین کیا گیا ہے شیطان مردود سے، اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. وہ ہر دم ہے ہمارے پیچھے اور اس نے چیلنج کیا تھا. چنانچہ قرآن مجید نے اس چیز کو بہت اہمیت دی ہے. اگرچہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ عام افراد کی فیلنگ یہ کہ شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے, جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے, ہم اپنا بھلا اور برا جو ہے وہ خود سوچ سکتے ہیں. آخر ہمارے پاس بھی عقل ہے, ہمارے پاس بھی جو ہے ایک لاجک کی اور دلیل کی قوت ہے, ہم بھی کچھ صلاحیت رکھتے ہیں, کچھ فراست ہمیں بھی حاصل ہے, تو شیطان ہمارا نہیں بگاڑ سکتا. جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھو, اس کے جو طریقے ہیں, ہتھ کنڈے ہیں, ان سے چوکس رہو, چوکنے رہو, ان سے بچتے رہو. انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے, علم کے اعتبار سے, زہد کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, کسی بھی سٹیج پر وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں. اور جس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ وہ محفوظ ہے, وہ شیطان کے ٹریپ میں آ گیا. یہ ہے وہ بات کہ جو یہاں پر آئی ہے, اور میں نے ایک دو مقامات اور بھی خاص طور پر نوٹ کیے ہیں جہاں پر اس کا ذکر ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار دیا ہے اور کیا اختیار نہیں دیا, اور اس کا معاملہ انسان کے ساتھ کیا ہے. دیکھیے, چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صورتیں اس کے بعد جو ہے سورہ کہف خاص طور پر دجالی فتنے کے حوالے سے, اس سے بچاؤ میں, اس سے بچنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. احادیث میں یہ بات آئی ہے. دجالی فتنہ بھی اصل میں کیا ہے اور شیطان کا اصل وار کیا ہے, یہ اصل میں باہم گتھے ہوئے مضامین ہیں, انٹر لنکڈ ہیں. دو تین مقام پر قرآن مجید میں یہ بات آئی, ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, حق ہے, یقینی ہے, شدنی ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت آئے گی, روز حساب ہے, حشر ہے, انسان کے اعمال کا حساب ہوگا, محاسبہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں عدالت خداوندی میں پیشی ہے, وزن اعمال ہے, اور اس دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے نتیجے میں تمہارا مقدر جو ہے وہاں پر طے ہوگا. کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین, ہر شخص جو کمائی اس نے کی ہے اس کے عوض وہ گروی رکھا ہوا ہے, اسی سے اس کے نصیب کا مقدر کا فیصلہ ہونا ہے. اچھے عمل کیے تھے تو تم نے اپنی عاقبت بنا لی, شیطان کے رستے پر چلے تھے تو عاقبت برباد کر لی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان وعد اللہ حق, وہ جزا و سزا کا دن ہے, مالک یوم الدین, اور وہی مالک ہوگا اس جزا و سزا کے دن کا. یہ سورہ فاتحہ میں ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, لیکن اس میں اس وعدے کے حوالے سے انسان کو ورغلانے والی دو چیزیں ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے یہ کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اللہ کے اس وعدے کے معاملے میں تمہیں کسی خلجان میں یا شک میں مبتلا نہ کرے اس کے حوالے سے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے اللہ کے معاملے میں وہ جو الغرور ہے, جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے. شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الغرور کا لقب قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اختیار کیا, سب سے بڑا دھوکے باز. یہ دھوکا دجالی فتنہ بھی اصل میں کیا ہے؟ دجل کہتے ہیں فریب اور دھوکے کو. یہ دھوکا اپنے کلائمیکس پر ہوگا دجالی فتنے میں, اور ہم تو اس وقت جو ہے اس کو خود جسے کہتے ہیں علی وجہ البصیرت, اور اپنی ان آنکھوں سے جو ہے سر کی آنکھوں سے اس کا مجاہدہ کر رہے ہیں. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے, ٹریپ کیا ہے, کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کے معمولات, مصروفیات, شب و روز کی روٹین, ہمیں یوں لگتا ہے کہ اصل زندگی یہی ہے. یہاں کا نفع اصل نفع ہے, یہاں کا نقصان اصل نقصان ہے, یہاں کی عزت اصل عزت ہے, ناک کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی کے نزدیک, آخرت وغیرہ سب باتیں بھول جاتی ہیں. کسی کے نزدیک ناک سب سے اہم ہے, کسی کے نزدیک دولت سب سے اہم ہے, مختلف جو ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہیں دنیا کے متعلق. ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی ایک مقصد کے تحت یہاں بھیجے گئے، ہم عارضی طور پر یہاں ہیں، ہمیں اصل زندگی وہ آخرت کی ہے. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے چونکہ وہ آخرت کی زندگی خود دیکھی نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں ہمارا دل ٹھکتا نہیں ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. لہذا اس دنیا کے لیے کرو جو کرنا ہے. آخرت کو ماننے کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو شخص صبح و شام صرف دنیا کی زندگی بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو اللہ نے معین کیا ان سے بالکل صرف نظر کر کے، چاہے وہ ہزار دفعہ دن میں کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، اس کا عمل تکذیب کر رہا ہے، یہ شخص آخرت کو نہیں مانتا. کیا مطلب آخرت کو ماننے کا؟ آخرت کو ماننے کا مطلب تو یہ کہ وہ روز جزا ہے، روز حساب ہے، اور وہ دن وہ ہوگا جسے قرآن کہتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے، ولا شفاعۃ. تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص اسے آنکھیں بند کر کے اور ساری تگ و دو، اور یہی اینڈ ہے سورہ کہف کا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اس کے بعد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے، محنت اور عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں کون شخص ہے؟ اخسرین اعمالا. جواب خود دیا، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت بھاگ دوڑ مشقت صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہے، بس اسی کے اندر بھٹک رہی ہے، اسی میں گم ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے بڑے کارنامے نمایاں سر انجام دیے، بڑی اچیومنٹس ہیں، سیلف میڈ آدمی ہے، چھابڑی سے جو ہے اس نے کاروبار کا آغاز کیا، پھر دیکھیے آج مل اونر ہے، اور ایک نئی ہر سال ایک نئی مل لگ رہی ہے، کیا کہنے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں یہ، کیوں؟ وہ ایسے نہیں بن گیا، اس نے راتوں کو اپنی نیند حرام کی ہے، اس نے دنیاوی بہت سے جو ہیں وہ تفریحات کو چھوڑا ہوگا، اپنے اوپر بہت سختی جھیلی ہوگی، لیکن یہ ساری سختی جو اپنے اوپر جھیلی ہے وہ صرف دنیا کی خاطر جھیلی ہے. یہ سب سے گھاٹے میں ہے. یہ ٹریپ ہے اصل میں دنیا کی زندگی کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل چیز یہی ہے، اصل زندگی یہی ہے، اور یہ ٹریپ دجالی تہذیب کے دور میں بہت بڑھ جائے گا، میگنیفائی ہو جائے گا، اور ہو چکا ہے. چنانچہ اس کا ذکر سورہ کہف میں ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو بڑا مزین کر دیا ہے. یہ جو تزئین ہے دنیا کی زندگی کی، مزین جس میں کشش ہے، اس تزئین میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے ذرا آپ سوچیے، آج سے 200 سال پہلے کی زندگی اور آج کی زندگی، چمک دمک اس کے اندر جو ہے وہ کشش، کتنے پہلو ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی جو ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ انسان اور زیادہ لگژریز، اور زیادہ آسائشیں، اور زیادہ تعیشات، اور اسی دنیا کی زندگی کو مزید مزین بنانے کے لیے جو ہے اس میں ساری یہ صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں. لہذا اس سے اب نگاہ اوپر جاتی نہیں مسبب الاسباب کی طرف، نہ اللہ کی طرف نگاہ جاتی ہے، نہ آخرت کی طرف جاتی ہے، یہیں پر اٹک کے رہ گئی ہے. تو سب سے بڑا ٹریپ یہ خود دنیا کی زندگی اور اس کی چمک دمک ہے. تو ان وعد اللہ حق، جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی فریب میں اور دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو کہیں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے اور فریب میں مبتلا نہ کر دے، یعنی شیطان. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل کرنے والی ہیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ شیطان کی بھی قوت جو ہے اس وقت، چونکہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو سپورٹ ملی ہے اب یورپ کی مشینوں کے ذریعے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی پوری قوت اب اس کی پشت پر ہے. ایک طرف دنیاوی زندگی کی چکا چوند میں لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ ہو چکا ہے، دوسری طرف شیطان کو اللہ تعالیٰ نے از خود کوئی اختیار نہیں دیا تھا، لیکن اس کے چیلے چانٹے اتنے قوی ہو گئے ہیں اور وہ شیطان کی فوج ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں. واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکم فی الاموال والاولاد وعدہم، کہ ان پر ابن آدم پر، آدم کی اولاد پر چڑھائی کر اپنے فوج کے ذریعے سے بھی، گھڑ سواروں کے ذریعے سے بھی، پیادوں کے ذریعے سے بھی. اب وہ اس کے گھڑ سوار جو ہیں وہ اب F-16 اور اس سے آگے جو ہے وہ B-52 کیا کچھ نہیں ہے، جو نئے سے نئے چیزیں آ رہی ہیں وہ ان میں سواری کر رہے ہیں. یہ چیزیں جمع ہو کر دنیا کی چکا چوند اور شیطان کی یہ قوت، یہ ہے جس کے مرکب کا نام دجالی تہذیب. تو اسی کی طرف بات جا رہی ہے، اور یہ بات جو ہے میں نے نوٹ کیا ہے، یہ قرآن مجید میں تین مقامات پر بات آئی ہے. شیطان کو کہا گیا کہ الغرور ہے، سب سے بڑا دھوکے باز، یہ تمہیں فریب دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ اسے ملامت کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اپنے اس چیلنج میں وہ بہت کامیاب ہوگا، انسانوں کی ایک عظیم اکثریت اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں. جنت پہ جانے والے بہت کم ہوں گے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جائیں گے سب، لیکن اس وقت ملامت کریں گے سارے شیطان کو کہ تو نے مروایا، تو نے ہمیں سب بات دکھایا، تو نے کہا کہ اصل زندگی تو یہ ہے، تو نے کہا کہ اللہ تو بڑا ہی غفور ہے، نکتہ نواز ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، تو نے کہا کہ فلاں کے پلو سے وابستہ ہو جا وہ تمہیں بچا لے گا، تو نے یہ ہمارے ہمیں پٹی پڑھائی تھی کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے، یہ ساری پٹیاں تو نے پڑھائی تھی، تو ہمیں گمراہ کرنے والا تو ہے. تو سورہ ابراہیم میں میں نے وہ آیت کا ایک حصہ آپ کو سنایا تھا، میں پوری آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. شیطان یہ کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے معاملات طے ہو جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے، اہل جنت جو ہیں وہ اپنے اس مقام کو حاصل کر لیں گے اور اللہ کی حمد کے ترانے الاپ رہے ہوں گے، اس وقت پھر شیطان جو ہے وہ اپنی بات رکھے گا، اپنا مقدمہ سب کے سامنے پیش کرے گا خود. ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ سچا وعدہ تھا. وہ وعدہ کیا تھا؟ آخرت قطعی ہے، یقینی ہے، وہ دن آ کر رہے گا، وہ حساب کتاب کا دن ہے، یہ زندگی دار الامتحان ہے، یہاں جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اصل زندگی وہ ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ ہے، لیکن اس کا دار و مدار اس زندگی میں تمہارے اعمال پر ہے. صراط مستقیم کو اختیار کرو، اللہ کے شکر گزار بن کر رہو، تو وہاں پر فروق و ریحان و جنت النعیم. اور اگر تم نے شیطان کے راستے کو اختیار کیا، نفس پرستی کے راستے کو اختیار کیا، صراط مستقیم سے منحرف ہوئے، تو جہنم جو ہے وہ تمہارے لیے وعدہ ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں آسمانی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ تو اللہ کا وعدہ تھا، اور وعدہ وہ اللہ کا تھا، وہ سچا وعدہ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ، ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا، تمہیں میں سبز باغ دکھاتا رہا، دھوکے میں مبتلا کرتا رہا. فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے ٹھیک ہے وعدہ خلافی کی، زیادہ سے زیادہ میرے یہ جرم ہے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، یہ الفاظ بہت ہیں، مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں تمہیں بلاتا اپنے راستے کی طرف. میں نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، ایک وعدہ اللہ کا، ایک وعدہ میرا، اللہ نے صراط مستقیم جو ہے وہ تم پر واضح کر دی، میں تمہیں اپنے راستے کی طرف بلاتا رہا، نہیں ادھر آ جاؤ، یہ ہے راستہ، اس میں عافیت ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا سب، اس وقت جو ہے یہ دنیا کا فائدہ نہیں، یہ جو نفع ہے اس سے محروم ہونا کسی صورت میں جو ہے وہ تمہارے لیے فائدہ بینیفیشل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرا اس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں کسی مسلمان کو زبردستی جو ہے وہ راہ کفر پر لانے والا نہیں تھا، یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا اور واقعتا نہیں دیا گیا. وسوسہ اندازی کرنا، سبز باغ دکھانا، جھوٹی امیدیں جو ہیں دلانا، یہ کام ہے شیطان کا اور اس نے کیا. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے، نبیوں کے وعدے، وہ صاحب کردار لوگ جن کی عظمت کردار کی قوموں نے گواہی دی ہے، الصادق اور الامین کی خطاب ملے ہیں، ایک ان کے وعدے تھے. تو اما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. اب یہ فیصلہ تمہارا تھا کہ تم اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے ہو یا میرے وعدے پر، تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، اب مجھے ملامت مت کرو، یہ فیصلہ تمہارا ہے. ولومو انفسکم، جو الزام دینا ہے اپنے آپ کو دو، میری غلطی نہیں ہے، تمہاری اپنی خطا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب جو کچھ ہے ہمیں سب کو بھگتنا ہے مل کر، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری داد رسی کر سکتے. لیکن یہ تو وہاں جا کے کھلے گا، اس وقت جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا اصل مسئلہ یہ. تو یہ ہے اہمیت اور خاص طور پر دجالی فتنہ، اس کے اندر دھوکے اور فریب کا پہلو. یہ دنیا کی زندگی خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس وقت جو تہذیب اور تمدن ہے جسے اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. وہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری کو پہچاننے والے کتنے لوگ ہیں؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، وہ فریب اور ٹریپ دجل جو اس تہذیب کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور پھر یہ کہ شیطان کو، اب ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا بھی سہارا ہے، اب اس کے پاس یہ لاؤ لشکر بھی ہیں، اب اس کے لاؤ لشکر جو ہیں وہ جبرن بھی لائیں گے مسلمانوں کو کفر کی طرف، اب ریسورسز بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، اب ڈبلیو ٹی او کا معاہدہ بھی آ رہا ہے، اس کے ذریعے جس طرح سے آپ بنیں گے اور آپ کی زراعت جو ہے وہ بھی ان کے قابو میں آئے گی، ٹرپ بھی آنے والا ہے، اور ہم ہر چیز کو ویلکم کہہ رہے ہیں. بس امریکہ کی نظر کرم ہم پر رہے، جو اس کی طرف سے جو بھی تقاضا آئے، جو بھی شرائط آئے، سب منظور. اور یہی اصل چیز ہے، ایمان کا حاصل توکل تھا، اللہ پر بھروسہ. اگر وہ نہیں ہے تو پر ایمان زبان پر ہی ہے، حاصل توکل ہے. کچھ ہو، اسباب کا دروازہ بند ہو چکا ہو، نظر آتا ہو کہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال سکتا ہے، وہ واقعی قادر مطلق ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اگر اس دنیا میں بڑی بڑی قوتیں ہیں، کبھی دو سپر پاورز تھی اور اب ایک ہی رہ گئی ہے، اب یونی پولر ہو گئی ہے دنیا، امریکہ جو کچھ کر رہا ہے سب کچھ ہے، لیکن اصل قوت جو ہے وہ اللہ کی ہے، العزیز وہ ہے، سب پر حاوی وہ ہے. یہ ایمان کا حاصل ہے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر. وہ اگر نہیں ہے تو پھر ایمان صرف زبان کی نوک پر ہے، پھر ہم فالو کریں گے شیطان ہی کے راستے کو، جس پر توکل ہے، جس پر بھروسہ ہے، اسی کے ہم بندے ہیں. اقبال نے بڑی سہولت پیدا کر دی ہے ان مضامین کو بیان کرنے کے لیے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی. خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ بت ہی ہے نا، ساری توقعات، ساری امیدیں، سارا بھروسہ غیر اللہ پر، اللہ سے نومیدی، اللہ نہیں کچھ کر سکتا. عملاً ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ سود کے بغیر دنیا میں نظام اب نہیں چل سکتا، تو کیا ہے یہ عدم اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی تو کافری ہے. تو زبان سے صرف کہتے رہو میں مسلمان ہوں، لیکن تمہارا طرز عمل معین کر رہا ہے کہ تم کس کے فالوور ہو، تم حزب اللہ میں ہو یا حزب الشیطان میں. اب اس کے بعد فرمایا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو چلاتا ہے کشتیاں اور جہاز سمندروں میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی ہیں، انسان کو عقل دی ہے، ان کو کام میں لائے. اس زمانے میں وہ کشتیاں تھیں یا بڑے بڑے بادبانی جہاز ہوتے تھے، اور آج جو ہیں وہ بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ہوا کو بھی مسخر کر لیا ہے. لیکن یہ سب کہاں سے آیا؟ انسان کے پاس یہ صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کی عطا کرنا ہے. تو گویا اسی کی سب عطا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے کہ جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو اور جہازوں کو سمندر میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو. یا آپ کو معلوم ہے کہ تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ سمندروں کے اندر جو ہے جہاز رانی اور کشتی، یہ قدیم سے تجارت کا بہت بڑا ذریعہ رہا ہے. اور یہ جو معاش ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا، یہ اس کا فضل ہے، اسے تلاش کرو. یہ ہے اصل میں ایک بندہ مومن کا نقطہ نظر. اور جو اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہو، غافل ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میری منصوبہ بندی ہے. جیسے قارونیت کے بارے میں اس کی حقیقت کو کھولا گیا سورہ قصص کے آخر میں. قارون سے جب کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے اپنے علم اور ہنر اس کا ثمرہ ہے جو مجھے ملا ہے. لیکن قرآن مجید بتا رہا ہے کہ جو رزق مل رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، تمہارا کام ہے اس کو تلاش کرنا. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے ساتھ انتہائی مہربان ہے، تمہاری ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندروں میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو پھر تم بھول جاتے ہو ان سب کو جنہیں پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا. یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب انسان کو موت نظر آ رہی ہو اور شدید تکلیف میں ہو تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے، یہ فطرت کی گواہی ہے. لیکن یہ کہ جو اس گواہی کو دبا کر وہ غلط راستے پر، شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتا ہے، تو اللہ کے شریک ٹھہرا لیتا. تو قرآن مجید نے اس گواہی کو یہاں پر استعمال کیا کہ سمندروں میں تم اپنا مشاہدہ کرو، تم پر گزرتی ہے، تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو، جب طوفان آتا ہے تو پکارتے کس کے اوپر، سب بھول جاتے ہو جنہیں اور تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، یہ لات منات عزا حبر سب بھول جاتے ہو. ضل من تدعون الا اللہ. لیکن انسان کا معاملہ عجیب ہے. فلما نجاکم من البر، جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی پر، اعرضتم، اب تم اعراض کرتے ہو. یعنی جس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہو، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہو، اس وقت بڑے دن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب میں اللہ کا ہی موحد بن کر رہوں گا، اسی کی بندگی کروں گا، اسی کا شکر گزار بن کر رہوں گا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا. لیکن جب خشکی پر پہنچ گئے، پاؤں زمین پر ٹک گئے، خطرہ ٹل گیا، پھر وہی پرانی روش. اب یہ معاملہ تو تھا ان لوگوں کو جو تجربہ ہو رہا تھا. یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں یہ تجربہ نہیں ہو رہا، ہمیں بھی آئے دن یہ تجربات ہوتے ہیں. ہوائی سفر میں بھی بعض اوقات ایسے مراحل پیش آ جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بس گیا، اور اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر کلمہ طیبہ کے ورد ہو رہے ہوتے ہیں، پھر دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد و پیمان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک رب کو پکارنا. لیکن یہ کہ جب وہ معاملہ ٹل جاتے ہیں، پھر زندگی معمول پر آ گئی، تو پھر پرنالا وہیں گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ناشکراپن ہے انسان کا، یہ اس کی ایک نفسیاتی، جو کہا گیا کان الانسان عجولا، یا یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اس کی سرشت میں کچھ ضعف ہے، اس کا یہ اظہار ہے مختلف اس کے پہلو. سورہ حامیم السجدہ میں الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، حالات اچھے ہیں، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ ہم سے اعراض کرتا ہے، اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور کنی کتراتا ہے، کوئی بات کرے دین کی تو اسے ٹال جاتا ہے، دینی تقاضوں کی بات کرو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو آج کل بھی ہے، امتحان سر پر ہوتا ہے تو طالب علم بھی لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نفسیات جو ہے وہ نہیں بدلی، وہی کا وہی معاملہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے یا خیریت سے گزار دے اس مشکل مرحلے کو، تو پھر سب اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھول کر اسی ڈگر پر چلتا ہے۔ اَفَأَمِنْتُمْ مَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، پچھلی آیت کی آخری ٹکڑا یہ ہے، انسان ہے ہی نہایت ناشکرا، یہ ناشکرا پن جو ہے یہی ہے، اور اسی ناشکرے پن کا فائدہ اٹھاتا ہے ابلیس اور اس کو ڈیریل کرتا ہے اس ذریعے سے۔ اَفَأَمِنْتُمْ مَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم نچنت ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی پر کنارے پر بھی دھسا سکتا ہے، اس بات سے کیا بے خبر ہو، نچنت ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ سمندر میں طوفان آیا تو ایک مرتبہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن وہ خیریت سے گزر گیا، اور خشکی پر اترتے ہی وہ سب بھول گئے، اور پھر وہی پکار رہے ہو لات و منات و عزیٰ کو، پھر وہی ساری چال چلن ہے، پھر دنیا ہی جو ہے وہ معبود ہے، نفس پرستی ہی جو ہے انسان کی وہی اس کا قبلہ و کعبہ بن چکی ہے، تو کیا تم اس بات سے نڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں بھی دھنسا سکتا ہے، وہاں پر بھی کوئی آفت آ سکتی ہے، اور اس کی جو آج کل صورتیں ہیں وہ تو بہت ہیں، آپ جہاز سے اتر کر زمین پر آ جائیں، خیریت سے اتر آئے ہیں تو سڑک پر بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کسی لمحے ہو سکتا ہے، ہماری سڑکیں خاص طور پر جس طرح کا ٹریفک ہمارے پاکستان کا ہے، ہر شخص اپنی ہتھیلی پر جان رکھے جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے، آپ کی غلطی ہو یا دوسرے کی غلطی ہو، کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہیں وہ تو اب بہت زیادہ ہو چکی ہیں اس دور کے مقابلے میں، تو اگر ایک وقت میں تم نے جو ہے اس طریقے سے اللہ کو پکارا اور پھر یہ کہ اللہ نے بچا لیا اور پھر تم نے اللہ کو بھلا دیا، تو کیا کوئی اور دوبارہ یہ وقت نہیں آ سکتا؟ سمندر سے نکل آئے ہو تو خشکی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا افامنتم من یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر ہی کوئی بھیج دے تم پر آندھی ایسی کہ جس میں پتھر بھی ہو، وہ ایسا طوفان ہو کہ وہ جو ہے اکھاڑ دے جڑوں سے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے کسی کو بھی کام بنانے والا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ ام امنتم من یعیدکم فیہ تارۃ اخرى، یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندروں میں لے جائے، یہ کوئی آخری سفر تو نہیں تھا، دوبارہ بھی جا سکتے ہو، پھر ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ پھر وہ سفر کرنا پڑ جائے، پھر وہی حالات پیش آئے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر تیز ہوا کا جھکڑ بھیجے، اور وہ جو موجوں کا تلاطم ہے اور اس میں جو سیلاب ہے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور پھر تمہیں غرق کرے تمہاری ناشکری کی پاداش میں۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان ذرا غور کرے، انتہائی بے اختیار ہے حالات کے رحم و کرم پر، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے پورے طور پر، وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، جب تک انسان کو موت نہیں آنی ہوتی، موت کا وقت تو اللہ نے طے کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے مختلف قسم کے حادثات سے، اس کا انتظام کر رکھا ہے، اسے وہ بچاتا ہے، ورنہ کسی بھی لمحے کوئی شخص اس بات کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ کل کا سورج وہ دیکھ سکے گا. اسی طریقے سے آج صحت ہے, کل کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ اچانک آ سکتی ہے جو جان لیوا ہو, کسی کو کیا معلوم. ہوا کے اندر, فضا کے اندر ہر وقت اس طرح سے وائرس جو ہیں مختلف پھر رہے ہوتے ہیں, جیسے میدان جنگ میں میزائل اور گولے جو ہیں ادھر سے ادھر آتے ہیں, اور اس میں اس کے انسان کو کون بچاتا ہے؟ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, خود اس کے اختیار میں نہیں. تو وہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دینی ہے وہ فیصلہ بھی اس کا ہے. لیکن جب انسان کے پاس صحت ہو اور کچھ کشائش ہو, خوشحالی ہو, تو بھلا دیتا ہے. موقع آتے ہیں انسان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک اس کا عزیز دم توڑ رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس سے بھی سبق نہیں سیکھتا. تو موقع بہت اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے, اس وقت بھی تھے اب بھی. یہ ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں, اصل حاصل یہ ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان ہے بہت ناشکرہ. فَيُغْرِبَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا, اور پھر تم اپنے حق میں اللہ کے خلاف کوئی جھگڑنے والا بھی نہ پاؤ گے کہ کوئی تم سے تمہارے بارے میں اللہ سے باز پرس کر سکے کہ فلاں کو جو غرق کیا اور ہلاک کیا اور تباہ و برباد کیا تو کیوں کیا. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, وہ پوری پوری بستیوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے جب ان پر قانون الہی لاگو ہو جاتا ہے. اسے اس کا خوف نہیں ہے کہ کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا, اور یہ جو ہے حقوق, ہیومن رائٹس کا معاملہ جو ہے وہ وہاں پر تلپٹ ہوا یا کچھ اور جو ہے کوئی یونیورسل لا جو ہے وہ ٹوٹا ہے. کوئی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے اور تمہاری وکالت کر سکے اللہ کے سامنے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, رکوع کے آغاز میں بھی بات آئی تھی, ابلیس نے انکار کیا تھا سجدے سے. وہ جو تکریم آدم ہے, جو فضیلت ہے, اسی کی بات یہاں آ رہی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے عزت دی ہے, فضیلت دی ہے بنی آدم کو. پوری آیت کا ترجمہ سن لیجئے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اس کو اٹھایا بر اور بحر میں. مراد کیا ہے؟ اس کو سواری مہیا کی. لفظی ترجمہ ہوگا ہم اسے اٹھائے پھرے ہیں بر و بحر میں, خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. یہ سارے جو قوانین قدرت ہیں اللہ نے بنائے ہیں اور انسان کو عقل عطا کی کہ ان سے فائدہ اٹھائے, تو یہ سب کچھ اصل میں اللہ ہی کی دین ہے, اسی کی عطا ہے, اسی کا فضل ہے, اسی کا انعام ہے. لہذا اگر کوئی اس وقت ہوائی جہاز بھی بنا لیا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے, جو کچھ پوٹینشیلٹیز اللہ نے انسان میں ڈالی تھی ان کا اظہار ہے. تو یہ سب کچھ وہی ہے کرنے والا. تو وہ حملنا ہوں فل بر, ہم نے اسے اٹھایا, اسے سواری مہیا کی ہے بر و بحر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے اس کو رزق عطا کیا, انتہائی پاکیزہ صاف ستھری چیزیں جو ہے رزق کی عطا کی, صحت بخش انواع و اقسام کے رزق ہیں. کیا کچھ نہیں ہے جو انسان کو دیا ہے. اسی لیے انسان اس کے ٹریپ میں آ کر یہیں اپنی جنت بسانے کی فکر کرتا ہے, مصیبت یہ ہے. لیکن یہ کہ ان کو سوچے اور پھر اللہ کے اس وعدے کو دیکھے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں ملنے والا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, لیکن انسان اسی کو مقصود بنا لیتا ہے. بہرکیف ہم نے کیا کیا انواع و اقسام کے رزق اس کے لیے فراہم کیے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ان میں سے اکثر پر اسے فضیلت عطا کی. یہ تکریم آدم اور فضیلت آدم کے حوالے سے بہت اہم آیت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, جہاں سے شروع ہوئی ہے کہ ہم نے آدم کو عزت بخشی. یہ جو مخلوق ہے اللہ کی یہ خاص ہی ہے. کس کس پہلو سے؟ اس عزت بخشنے کا جو اظہار ہوا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے, جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں کو بھی حکم ہوا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. پھر اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بھی کیا ہے. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب اس نے انکار کیا سجدے سے کہ تو نے کیوں اس ہستی کو سجدہ نہیں کیا, لما خلقت بیدی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ یہ ماسٹر پیس ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا, یہ ایک اعتبار سے شاہکار ہے. اور دونوں ہاتھوں سے پیدا کرنے میں ایک رائے یہ ہے, ایک اور اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر دو عالم جمع ہیں, ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق. وہ جو بات آئے گی کہ روح کی حقیقت کیا ہے, روح جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے. قل الروح من امر ربی, وہ ایک الگ عالم ہے. اس عالم کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ٹائم فیکٹر نہیں ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, وہ جو امر کا معاملہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے اور اسی لمحے وہ ہو جاتا ہے. عالم خلق میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا عالم ہے, وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا عالم ہے. اللہ له الخلق والامر, خلق اور امر دونوں عالم اسی کے ہیں. لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے ایک چیز کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچنے میں. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ بیج کو بھی درخت بننے میں وقت لگتا ہے. انسان کی تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ جیسے عالم خلق کا تو آغاز ہی وقت سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وہاں کن فیکون کا ذکر نہیں ہے. اور 6 دنوں میں بھی قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ ایک ایک دن تمہارے دن کا حساب جو ہے اس سے نہیں ہے. کہیں فرمایا 1000 سال کے برابر ہے اللہ کا وہ دن تمہارے حساب سے, ایک جگہ یہ بھی ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے اللہ کا. تو بڑا طویل عرصہ لگا. اور انسان کی اپنی خلقت بھی ہے, 9 مہینے رحم مادر میں ایک مراحل سے گزرتا ہے, پھر تخلیق ہے, پھر جوان ہونے تک ایک وقت لگتا ہے. یہ عالم خلق ہے. عالم خلق کے اندر جو ہے وہ عالم امر, اس میں لطافت ہے. عالم خلق کے اندر کثافت کا نقطہ عروج جو ہے یہ مٹی ہے جس سے انسان کو پیدا کیا, یعنی پست ترین شے. فرشتے بھی عالم امر سے متعلق ہیں, اور فرشتوں میں خاص طور پر جبرائیل کے بارے میں روح کا لفظ آتا ہے, جبرائیل علیہ السلام. یعنی روح کی بات ابھی آئے گی انشاءاللہ, اس پر گفتگو کریں گے. انسانی روح جو ہے اس کا تعلق اس عالم امر سے ہے, اور اسی نسبت سے وہ فرشتوں سے بھی برتر ہے. فرشتوں کو تبھی جھکایا گیا تھا. لیکن اس کے اندر دوسرا پہلو بھی عالم خلق والا, وہ نفس بھی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, اور نفس جو ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے, اس کا رجحان پستی کی طرف ہے. یہ عالم بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ مرکب ہے, اور ایک عجیب نسبت ہے مرکب کے حوالے سے. وہ شیخ سعدی کا وہ شعر بڑا مشہور ہے, سمجھنے میں آسانی ہے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است, یہ جو آدمی زیادہ ہے انسان کی اولاد اولاد آدم, یہ عجیب و غریب مرکب ہے, معجون ہے, اس کے اندر کئی چیزیں جمع ہو گئی, مکسچر ہے. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, فرشتے کو جو ہے حیوان کے ساتھ اس کا پتہ نہیں کس طریقے سے جوڑ ڈالا گیا ہے کہ یہ انسان بن گیا. سورہ والتین کے جو الفاظ ہیں وہ بھی کچھ اشارہ کرتے ہیں اسی جانب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, کوئی اور مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے جس میں یہ دونوں عالم جمع ہو. یہ خاص معاملہ انسان کا. تو لما خلقت بیدیہ جو ہے کہ یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ میری تخلیق ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. تو یہ اس کی جو انفرادیت ہے, اور ان دونوں کو جوڑا ایسے ہے, حالانکہ ایک کا رخ جو ہے وہ علو بلندی کی طرف ہے، روحانی ترقی اللہ کی طرف، نیکی اور خیر کی طرف، اور جو نفس اس کے اندر ہے، جو اس بدن کا حاصل ہے، اس کا جو ہے رجحان وہ پستی اور برائی اور شر کی طرف ہے. لیکن اگر انسان اپنے نفس کو تابع کر لے تو یہی نفس جو ہے اس کی روحانی ترقی کا موجب بن جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور صناعی. لیکن اگر یہ نفس حاوی ہو گیا اور یہ جو حیوانی جسد ہے یہ اس روحانی وجود کے اوپر حاوی ہو گیا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے مانوی موت انسان کی واقع ہو جاتی. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ ابو جہل ابو لہب جو ہیں بظاہر بڑے تندرست توانا ہیں، یہ جو حیوانی جسد ہے ان کا یہ بڑا مضبوط ہے، بڑی معتبر شخصیات نظر آتی ہیں اپنے وجود کے حوالے سے، تن و توش کے حوالے سے، حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت کا ایک اعتبار سے جسے خود اللہ نے قرار دیا ماسٹر پیس. اس میں دونوں امکانات ہیں، اوپر جائے تو فرشتوں سے اوپر ہے، دوسرا روح اختیار کرے تو حیوان اور درندے بھی پیچھے رہ جائیں گے، اس کی گرد کو نہیں پا سکتے جہاں تک یہ جاتا ہے. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو عزت دی ہے، یہ خاص ہی مخلوق ہے اللہ کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے، شیطان کی حملوں سے محفوظ رکھے، اور ایمان اور یقین اور تقوی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.